الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الفرقان 18ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور 19ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو فرقان کا لفظ دیا ہے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ تمام لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں قرآن کریم کے کئی سارے نام ہیں ان میں سے ایک نام جو ہے وہ فرقان بھی ہے اور فرقان کا لفظی مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا چونکہ قرآن کریم نے حق اور باطل کے اندر فرق کر کے واضح رکھ دیا اس وجہ سے قرآن کریم کو فرقان کہا جاتا ہے قرآن کریم جب نازل ہوا تو جن لوگوں نے اس کا انکار کیا انہوں نے اس کے بارے میں کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا کچھ لوگوں نے کچھ کہا کچھ لوگوں نے کچھ اور کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں ذکر فرمائی ہیں وقال الذین کفروا کافروں نے یوں کہا ان ھذا الا افک افتراہ یہ بس محض ایک جھوٹی بات ہے جو گھڑ لی ہے انہوں نے وأعانه عليه قوم آخرون اور کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ مدد کی ہے یعنی گویا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے اور دوسرے لوگوں نے کہا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا دوسرے لوگوں نے کہا یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو انہوں نے کہیں سے لکھ لی ہیں یعنی کسی یہودی سے یا عیسائی سے اپنے پاس لکھ لی ہیں فہیہ تم لعلیہ بکرۃ واصیلہ اور صبح شام اب ان کے پاس یہی پڑھی جاتی ہیں گویا کہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وہی ماننے کے لیے جو لوگ تیار نہیں تھے وہ کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے اور اپنی کسی ایک بات پر جمتے بھی نہیں تھے اور ان میں سے بعض حضرات کا موقف کچھ ہوتا تھا تو دوسرے بعض کا کچھ اور ہوتا تھا جو خود اس بات کی دلیل تھی کہ یہ سب حضرات خود غلطی پر ہیں قرآن کریم یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں مختلف اعتراضات تھے کہ پیغمبر جو ہے وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کھاتا پیتا بھی نہ ہو تو یہ اعتراض کیا وقالوا ما لهذا الرسول یأكل الطعام ويمشي في الأسواق یہ کیسے رسول ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازار میں بھی جاتے ہیں بازار میں بھی چلتے نظر آتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازار میں چلتے بھی نظر آتے ہیں لولا انزل الیہ ملک ان کے پاس تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا فیکون معہ نذیرا جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا اور ڈرا رہا ہوتا گویا کہ ان کے گارڈ کے طور پہ ہر وقت ایک فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا اور دور سے پتہ چلتا کہ یہ پیغمبر ہیں ایسی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے او یلقا الیہ کنز یا ان کے پاس جو ہے کوئی خزانہ نازل کیا جاتا کوئی خزانہ ان کے پاس بھیجا جاتا او تکون لہ جنت یا کوئی ان کے ساتھ باغ ہوتا یا کل منہا جس سے یہ کھا رہے ہوتے یعنی ان کے نزدیک پیغمبری کے معیار یہ تھے کہ پیغمبر کے پاس یا یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے تب تو پیغمبر ہو سکتا ورنہ پیغمبر نہیں ہو سکتا جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہمارے سامنے پہنچی ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے انسانوں کی طرح سادہ زندگی گزارنے والی شخصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وما انا من المتکلفین قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ بتا دیجیے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل ایک سادہ سے انسان کی سی زندگی تھی اور یہ جو مطالبات تھے یہ یقیناً بیوقوفی پر مبنی تھے اس وجہ سے کہ پیغمبر کا کام جو ہے وہ اپنی مال و دولت کی نمائش کرنا تو ہوتا نہیں ہے پیغمبر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھلایا جائے اور اللہ کے ساتھ جوڑا جائے اس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے نہ جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی ظاہری جس اور کسی خزانے کی ضرورت ہے نہ کسی فرشتے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اس طرح کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کو جو ہے وہ رد فرمایا اور فرمایا کہ انظر کیف ضربوا لك الامثال دیکھو تو صحیح کیسی کیسی مثالیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں فضلو یہ گمراہ ہیں فلا یستطیعون سبیلا ان کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات نہیں کر رہے دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے کہ یہ کافر لوگ جب قیامت والے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب ان کو اچھی طرح سے باندھ کر جہنم کے ایک تنگ مکان کے اندر، تنگ جگہ کے اندر ڈال دیا جائے گا، دعو هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو وہاں موت کو پکاریں گے، یعنی یہ امید کریں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے، اور وہاں موت تو آنی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا، لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا، آج ایک موت کو مت پکارو، وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، خوب موت کو پکارتے چلے جاؤ، ایک کے بعد ایک موت کو پکارتے چلے جاؤ، کیونکہ موت تو یہاں آنی نہیں ہے. اور جن تکلیفوں سے پریشان ہو کے تم موت پکار رہے ہو، یہ تو ہر روز ایک نئی تکلیف ہوگی، ہر وقت ایک نئی پریشانی ہوگی، تو تمہیں تو چاہیے کہ بس تم موت کو پکارتے رہو، اور تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں ہے. قل اذالک خیر ام جنت الخلد، آپ فرمائیے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان جہنم کے اندر موت کی تمنا کر رہا ہو، یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں زیادہ بہتر ہیں، التی وعد المتقون، جن کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ان کے لیے بدلہ ہوگا اور ان کے لیے ٹھہرنے کی اور لوٹنے کی جگہ ہوگی، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اس کے اندر جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ جو چاہے انسان وہ ہو جائے، یہ جنت میں ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا. بعض لوگ دنیا میں چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جائے، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر جو ہے کبھی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا. ہاں یہ جو اس صفت ہے کہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، یہ آخرت میں ہوگا. لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے انہیں وہاں ملے گا، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ. کان علی ربک وعدا مسئولا، آپ کے رب کے لیے یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کا سوال کیا جا سکے گا، جس کو مانگا جا سکے گا. یا اللہ ہمیں یہ صفت عطا فرما دیجیے. تمام پیغمبروں کے بارے میں اللہ پاک نے آخری بات، فیصلہ کن بات یہ فرمائی، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، الا انہم لیاکلون الطعام، وہ کھانے کھائے کرتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بازار میں جایا ہی کرتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے معاملے کو دیکھ رہا ہے کہ تم ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے، وہ تمہاری بات کو مان کر حق پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے. اسے تم لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن گئے. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے زمانے کے اندر بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ والوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کیا ہونے چاہیے، بالکل ایک رومال سر پہ ڈلا ہوا، ایک جبا لمبا سا پہنا ہوا، اور بس کبھی مارکیٹ میں نظر نہیں آنے چاہیے، کبھی پارک میں نظر نہیں آنے چاہیے. اگر پارک میں واک کرتے ہوئے نظر آ گئے تو مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، بھائی یہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، دماغ تو صحیح ہے ان کا، لگتا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ کوئی تازہ ہوا لگ گئی ہے ان کو. پیغمبر کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے مالی ہاتھ رسول یاکل الطعام، یہ اعتراض تو پیغمبر کے اوپر بھی لوگوں کو تھا، لیکن قرآن کریم فرما رہا ہے یہ بیجا اعتراض ہے، یہ بیجا اعتراض ہے. ایک انسان کی جو ضروریات ہیں وہ علماء کے ساتھ بھی ہیں، وہ پیغمبر کے ساتھ بھی ہیں، وہ اللہ والوں کے ساتھ بھی ہیں. انسانی ضروریات کو پورا کرنا، یہ فطری تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اور دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ دین فطرت ہے. یہ جو رہبانیت تھی عیسائیوں نے جو اپنے اوپر لکھ لی تھی، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے دنیا کی ضرورتوں اور دنیا کی جو ہے آسائشات کو بالکل چھوڑ دینا اور ان سے بالکل فائدہ نہ اٹھانا، یہ دینی تعلیم نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں نے اپنے لیے کر لیا تھا اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ عیسائیت کے اندر چرچ کا رکن بننا پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اس کے بعد وہ شادی نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، پھر ان کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں. اس وجہ سے کہ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، فطرت کے جو تقاضے ہیں اس کے خلاف جب جائیں گے تو پریشانی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے وہ دین فطرت بنایا ہے. اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ علماء یا مساجد کے جو حضرات ہیں یا جو دیندار لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک عجیب سا ایک تصور خلائی مخلوق ان کو بنایا ہوا ہے کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے، فرشتوں کی طرح ہونا چاہیے. فرشتے لے آؤ بھائی، اپنی مسجد کا امام فرشتے کو بنا لو، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دو کوئی فرشتے ہی بھیج دیں. اگر انسان ہی ہے تو پھر اس کے ساتھ انسانی تقاضے بھی لگے ہوئے ہیں اور انسانی ضروریات بھی ہیں، انسانی فطرت بھی ہے، ان سب کو ہمیں جو ہے وہ اس کا اعتبار کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل عام لوگوں کی طرح جو ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر کھلی مبتلا ہو جائے، تو لازمی سی بات ہے اس کی اجازت تو نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو اپنا مذہبی پیشوا بنا کے قبول کیے رکھیں کہ جو بھی کرتا رہے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو. یعنی افراد تفرید ہے ہمارے یہاں، کہیں تو اس طرح کی صورتحال ہے اور کہیں جو ہے وہ بالکل دوسری صورتحال ہے. اور جبکہ دین نام ہے اعتدال کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت کو جو ہے وہ کیا بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، یہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا ہمارے ہم جو ہے وہ اپنے رب کو براہ راست کیوں نہیں دیکھ سکتے. یہ انتہائی تکبرانہ جملہ ہے، گویا کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو اللہ سامنے نظر آنا چاہیے. یہ صورتحال ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں لقد استكبروا في انفسهم، انہوں نے اپنی ذات کے اندر کیا کیا، تکبر کیا. وعطوا عطوا کبیرا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہو گئے، سرکش ہو گئے. یوم یرون الملائکۃ، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرشتے نظر آئیں یا ہمارے اوپر فرشتے آئیں، جس دن ان کو فرشتے نظر آئیں گے لا بشرا، وہ ان کے لیے زیادہ خوشی والا دن ثابت نہیں ہوگا. لا بشرا یومئذ للمجرمین، مجرموں کے لیے وہ زیادہ خوشی کا دن ثابت نہیں ہوگا. کیوں ثابت نہیں ہوگا؟ کیونکہ فرشتے اصل میں نظر آئیں گے جب یہ ان کی موت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، اور وہ اس وقت جو ہے وہ ان کو جہنم نظر آ رہی ہوگی، یا جب وہ فرشتے ان کو جہنم میں داخل کریں گے تب نظر آئیں گے، اور وہ ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف جب متوجہ ہوں گے تو ان کے اعمال کو ایسا بنا دیں گے جیسے اڑتی ہوئی خاک. اڑتی ہوئی خاک جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ان کے اعمال بھی ویسے ہی ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ آخرت میں کافروں کے اعمال پر کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے. قیامت والے دن جو ہے وہ کچھ لوگ کیا کہیں گے، کچھ لوگ کیا کہیں گے، قرآن کریم فرما رہا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا. کبھی کبھار افسوس سے انسان اپنے ناخن کاٹنے لگتا ہے یا ہاتھ پہ جو ہے وہ کاٹنے لگتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں یقول، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کر لیتا، کاش کہ میں پیغمبر کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، جس راستے پہ وہ چلانا چاہ رہے تھے میں بھی اسی راستے پہ چل پڑتا. تو وہاں جا کے وہ کیا کرے گا، تمنا کرے گا اور افسوس کرے گا. کوئی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کیوں نہ بناتا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کیونکہ اس نے مجھے نصیحت کی بات سے ہٹا دیا جبکہ نصیحت کی بات میرے پاس آ چکی تھی، اس کے بعد اس نے ہٹا دیا. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو مشکل وقت میں چھوڑ ہی جاتا ہے، شیطان تو انسان کو مشکل وقت میں کیا کر دیتا ہے، چھوڑ ہی دیتا ہے. تو جن لوگوں کی دوستی کی وجہ سے آج انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کل کو جو ہے وہ تمنا کرے گا کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو ہمیشہ اپنے دوستوں کے انتخاب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے، ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے جن پر ہمیں امید ہو کہ کل کو ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. ایسے ہی لوگوں کو دوست بنانا چاہیے جن کی دوستی پر کل افسوس نہ کرنا پڑے کاش کہ میں ان کو دوست نہ بناتا. نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے. اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے جن کے بارے میں امید ہے کہ کل کو قیامت والے دن وہ ہمارے کام آئیں گے. ایسے لوگوں سے دوستی جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں. لقد اولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر میرے پاس آنے کے بعد مجھے اس نے کیا کر دیا، ہٹا دیا. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن کریم ایک ساتھ پورا کیوں نازل نہیں ہو جاتا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، پورا ایک ساتھ قرآن کریم کیوں نازل نہیں کر دیا جاتا. كذلك لنثبت به فؤادك، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو جو ہے وہ مضبوط کریں. اس وجہ سے کہ وقتاً فوقتاً ان کی طرف سے اعتراضات آتے رہتے ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، قرآن کی ایسی آیات آ جاتی ہیں جو تسلی کا ذریعہ ہو جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور تاکہ اس لیے بھی کہ آپ آہستہ آہستہ کیا کر سکیں، قرآن کریم کو پڑھ سکیں. اگر ایک ساتھ پورا قرآن کریم نازل کیا جاتا تو اس کو یاد کرنے میں کیا ہوتی، مشکل ہوتی. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا کر سکیں، آپ اس کو یاد کر سکیں اور اس کو جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھ سکیں. یہ بھی قرآن کریم کو جو ہے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیان کرنے کا یا اتارنے کا ایک فائدہ ہے. اور مزید، ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، یہ لوگ جو بھی بات آپ کے پاس لے کے آتے ہیں تو اس سے اچھا جواب اور اس کی وضاحت آپ کو دے دیتے ہیں. یہ بھی فائدہ ہے قرآن کریم کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہونے کا، کہ کوئی سوال کیا گیا، آیات آ گئیں اور انہیں جواب دے دیا کہ اس کا یہ جواب ہے، اس کی یہ وضاحت ہے. تو یہ سارے فائدے خود قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور بھی اللہ جانے کتنے فائدے ہوں گے قرآن کریم کو حصوں حصوں میں نازل کرنے کے، لیکن یہ تین چار فائدے تو یہاں ان آیات کے اندر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے بیان فرمائے. اس کے بعد پیغمبروں کے قصے بیان فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بیان فرمائے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، سب کی مثالیں ہم نے پیش کی ہیں، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، ہم نے سب کو پیس کر رکھ دیا، ہم نے سب کو پیس کر رکھ دیا جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. تو اصول یہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہ مانی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی ہے. ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی نہ سزا دیں تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن عام حالات کے اندر یہی ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی مسلسل کی جاتی ہے، پیغمبر کی بات نہیں مانی جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اکثر لوگ سنتے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. انہم الا کالانعام، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو چار پاؤں والے جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہ وہ جو چار پاؤں والے جانور ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہے، اگر وہ عقل سے کام نہ لیں تو عقل ہے ہی نہیں ان کے پاس. لیکن جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ بھی اگر عقل سے کام نہ لیں تو پھر وہ چار پاؤں والے جانوروں سے بھی کیا ہیں، زیادہ گمراہ ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اعتبار سے فرمایا کہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کافروں کی بات نہ مانیے اور قرآن کریم کے ذریعے سے ان سے جہاد کیجئے. قرآن کریم کے ذریعے سے ان سے جہاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو سمجھائیے، ان کو بتلائیے کہ کیا بات ٹھیک ہے اور کیا بات غلط ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھی گنوائی ہیں اور اپنی قدرت کے دلائل بھی گنوائے. پہلی بات، وہ الذی مرج البحرین، وہ ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو جو ہے وہ ملا کے چلایا. ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات جس کا پینا بڑا آسان ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ کڑوا ہے، انتہائی کڑوا نمکین. وجعل بینہما برزخا، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک برزخ بنا دی، وحجرا محجورا، اور ایک جو ہے وہ پردہ بنا دیا، ایک رکاوٹ بنا دی. یہ دنیا کے کسی بھی سمندر کے اندر یا دریا کے اندر جہاں دو طرح کے پانی ایک ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ کالا پانی اور نیلا پانی ساتھ چل رہے ہیں یا کڑوا پانی اور میٹھا پانی ساتھ چل رہے ہیں اور دور تک چلتے چلے جا رہے ہیں، دونوں کی خصوصیات الگ الگ ہے، حالانکہ بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بظاہر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو ایک دوسرے سے ملنے سے روکے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے فرمایا، وہ الذی خلق من الماء بشرا، اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فجعلہ نسبا وسحرا، پھر اس کو نسبی رشتے بھی دیے اور سسرالی رشتے بھی دیے، نسبی رشتے بھی دیے اور سسرالی رشتے بھی دیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انسان کے پاس جو ہے وہ بھائی ہو، انسان کے پاس والدین ہو، انسان کے پاس اولاد ہو، انسان کی جو ہے وہ ساس سسر ہو، انسان کے جو ہے وہ سالے سالیاں ہوں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں اس کو. فجعلہ نسبا وسحرا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نسب کا رشتے بھی بنائے اور جو ہے وہ سسرال کے رشتے بھی بنائے. وکان ربک قدیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رب جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں. اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عباد الرحمن قرار دیا ہے، رحمان کے بندے، اور ان کی 13 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں، 13 صفات بیان فرمائی ہیں. اس سے پہلے ایک بات رہ گئی، کہ وہاں جہاں اس شخص کی تمنا کا ذکر کیا گیا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلان کو دوست نہ بناتا، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت ذکر کی ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے سامنے شکایت کریں گے کہ میرے رب، میری قوم نے جو ہے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا. ویسے تو یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے، لیکن مسلمان بھی اگر یہ کام کرے تو مسلمان کے لیے بھی بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیے، ایک عام مسلمان پوری زندگی اس آسرے پہ جیتا ہے کہ قیامت والے دن کیسے کام بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کام بنے گا. یہ ایک عام مسلمان کو عقیدہ ہے ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبرا حاصل ہے، شفاعت سے کام بنے گا. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ شکایت ہو گئی تو کیا کہتے ہیں، کہاں جائیں گے؟ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت کی بجائے ہمارے قرآن کریم پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اگر وہاں سے شکایت ہو گئی تو کون بچائے گا؟ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. قرآن کریم کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی سب سے خطرناک صورت تو یہ کہ قرآن پر ایمان ہی نہ لائے کوئی، جیسے کافر ایمان نہیں لاتا ہی. دوسری صورت یہ کہ ایمان تو لاتا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا، مانتا بھی ہے، سب سمجھتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپس میں کسی چیز پر اختلاف ہو جائے تو قرآن کے ذریعے سے فیصلے نہ کرنا، حکم نہ بنانا قرآن کریم کو. چوتھی صورت یہ ہے کہ قرآن کریم پر غور و فکر، تدبر نہ کرنا قرآن کریم کے اندر. پانچویں صورت یہ ہے کہ باطنی امراض کے اندر قرآن کریم سے شفا حاصل نہ کرنا. اب دیکھ لیجئے ذرا، ہم لوگ اپنا اپنا جائزہ لے لیں تو نظر آئے گا کہ پہلے والے کے بعد ساری چیزوں میں ہم بھی شریک ہیں. یعنی اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ ایمان تو عطا فرمایا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد سے جو چیزیں ہیں، عمل کا معاملہ ہے، لڑائی جھگڑوں کے اندر اس سے فیصلے کروانا ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن کریم سے شفا حاصل کرنا ہے، ان چیزوں کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف بھی یہی شکایت کر رہا ہوں. عباد الرحمن کی جو صفات اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی، ان میں سب سے پہلی صفت یہ کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. اللہ کے نیک بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. عاجزی سے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ عاجزی سے چلنے کا مطلب یہی ہے کہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بالا تر نہیں سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس حوالے سے انتہائی عجیب ہے. تواضع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب چلتے تھے تو صحابہ کرام کو جو ہے وہ پیچھے نہیں چلنے دیتے تھے، پیچھے نہیں چلنے دیتے تھے، آگے پیچھے صحابہ کرام چل رہے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درمیان میں چلتے چلے جا رہے ہوتے تھے. حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ایک باب قائم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے بارے میں، اور اس کے اندر حدیث یہ ذکر کی ہے کہ حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہم کسی جگہ بیٹھے کھا رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یا رسول اللہ آپ بھی آ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ جاتے تھے. یعنی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ مجھے پہلے سے کیوں نہیں بتایا تھا، مجھے پہلے سے بتاتے تو میں ٹائم نکال کے آتا. یہ ہمارے کارنامے ہیں، یہ جو یہ نا یہ متکبرانہ ہوا ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنجائش ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے وہ اس پر اس طرح کا وہ نہیں کرتے. تو دنیا کے اندر جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر کیا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب سلام علیکم، بس تم سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے زیادہ بحث نہیں کرتے. جہاں انسان کو یہ نظر آ جائے کہ بحث برائے بحث ہے، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو وہاں بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ اس بحث کے اندر اپنے آپ کو نہ لگایا جائے، سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تیسری بات یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. چوتھی بات والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, جو یوں کہتے ہیں, یوں دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر لیجئے. ان عذابہ کان غراما, اس کا عذاب جو ہے وہ تو چمٹ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقر و مقامہ, یہ ٹھہرنے کے اعتبار سے, رہنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے. پانچویں صفت, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ کنجوسی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, ان دونوں کے درمیانی انداز اختیار کرتے ہیں. چھٹی صفت, والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. ساتویں صفت, ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں. آٹھویں صفت, ولا یزنون, بدکاری نہیں کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, جو ایسا کام کرے گا اس کو بہت بڑا گناہ ہوگا. نویں صفت, والذین لا یشهدون الزور, جھوٹی بات نہیں کرتے, جھوٹی گواہی نہیں دیتے. دسویں صفت, واذا مروا باللغو مروا کراما, جب بیکار کے کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ گزر کے چلے جاتے ہیں. یعنی کسی جگہ سے گزرے, وہاں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس کے اندر شریک نہیں ہوتے, بڑے عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے خاموشی سے چلے جاتے ہیں. اور نہ تو جو ہے وہ خود اس کے اندر شریک ہوتے ہیں اور نہ جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں, بلکہ بڑے وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اگلی صفت بیان فرمائی, والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے قرآنی آیات کے ذریعے سے تو اندھے بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں گرتے, اندھے بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں گرتے, یعنی اس سے متاثر ہوتے ہیں. منافقوں کی طرح نہیں کہ بظاہر تو بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو چاپلوسی کے ساتھ قرآنی آیات کے سامنے بٹھاتے تھے, لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں اٹھاتے تھے, اس سے متاثر کوئی نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد یہ دعا ان کی ذکر کی, والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک صاحب فرمانے لگے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی سی دو دعائیں مانگے تو آپ کون سی دو دعاؤں کا انتخاب کریں گے؟ مختلف لوگوں نے مختلف بات کی. کوئی کہنے لگا کہ جو ہے وہ یہ دعا کروں گا کہ اولاد فرما بردار ہو. انہوں نے کہا فرما بردار کا مطلب آپ کی ہر بات مانے؟ کہا ہاں. کہا روبوٹ لے آؤ نا, اولاد کی کیا ضرورت ہے, وہ آپ کی ہر بات مانے گا. روبوٹ جو ہے وہ کیا کرے گا, آپ کی ہر بات مانے گا, اولاد تو ہر بات نہیں مانتی. ٹھیک ہے, تو یہ تو دماغ سے نکال دیا جائے کہ اولاد کیا کرے گی, ہر بات مانے گی. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اور کہا کہ یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ کون سی دو باتیں مانگنی چاہیے. والذین یقولون, جو یہ کہتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے. ایک ایسا لفظ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کہ اس کے اندر سب آ جاتا ہے. فرما برداری سے بھی اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ دل مطمئن رہے. اولاد فرما برداروں کا بھی کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ دل کے اندر کیا ہو, سکون ہو, ٹھنڈ پڑ جائے, یہی مطلب ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ مانگ لیا جائے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی اولاد سے, اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجئے. اور کیا مانگا؟ وہ جعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے. تو متقیوں کا امام خود متقی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ متقیوں کا امام خود متقی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ متقیوں کے امام خود بھی تو متقی ہونا چاہیے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو خود متقی بننا پڑے گا, پھر گھر والے کیا بنیں گے؟ متقی بنیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھر والے پہلے متقی بن گئے اور امام صاحب ابھی تک متقی نہیں ہوئے. تو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ دعا, اس کے بھی الفاظ بڑے عجیب ہیں, مطلب دعا کے, وہ جالنا للمتقین اماما, ہمیں متقیوں کا کیا بنا دیجئے؟ امام بنا دیجئے. تو اپنی فکر جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ بہتر ہوگا معاملہ. یہ بنیادی بات ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے جو ہے وہ کیا ہو جائیں, متقی بن جائیں, تو وہ اس فکر میں لگ جائے کہ میں متقی بن جاؤں. جتنا زیادہ خود متقی بنتا جائے گا انشاءاللہ العزیز گھر والوں پر بھی کیا ہوتا جائے گا, اس کا بہتر نتیجہ آتا جائے گا. آخر میں اس سورت کی آخری یہ ساری صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں عباد الرحمن کی, اپنے خاص بندوں کی, اپنے خاص بندوں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرما دیجئے اور یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیجئے. سورت کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تمہاری طرف سے دعا نہ ہوتی تو تمہارا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما, تم نے جھٹلایا اور یہ تمہارے گلے کا ہار بن جائے گا, بالکل چمٹ جائے گا. تو انسان کو اپنی دعاؤں سے اللہ کے عذاب کو کیا کرتے رہنا چاہیے, روکتے رہنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے, اور اس سورت کے اندر بھی مکی سورتوں کی طرح قرآن بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں اور پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. بالکل سورت کے شروع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے کام میں انتہائی مشقت سے کام لیتے تھے اور اپنے آپ کو کھپا کے رکھتے تھے بالکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر قرآن کریم فرما رہا لعلک باخع نفسک, ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی کیا کر دیں گے, ہلاکت میں ڈال دیں گے. اللہ یکون مومنین, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو کیا کر لیں گے, ہلاکت میں ڈال دیں گے, اپنے آپ کو ہلاک فرما لیں گے. تو گویا کہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام جو ہے وہ صرف کیا ہے, لوگوں تک بات پہنچا دینا ہے, مانے یا نہ مانے یہ ان کا معاملہ ہے, آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ پریشان نہ کیجئے. لیکن پیغمبر جو بہرحال پیغمبر ہوتا ہے اور وہ رحمت اور شفقت کا انتہائی بڑا مجموعہ ہوتا ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھے جہنم کی طرف جاتے ہوئے اور وہ برداشت کر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو, جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو, میں پکڑ پکڑ کے تمہیں کیا کر رہا ہوں, اسے روک رہا ہوں. تو یہ پیغمبر کا کام, پیغمبر کی صفت ہوتی ہے یہ کہ وہ لوگوں کے نقصان کو, آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الشعراء میں مختلف پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے ہیں, جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پھر فرعون کے بعد پاس بھیجا کہ جا کے جو ہے وہ کیا کرو, اس کو دعوت دو, تو موسیٰ علیہ السلام, یہ واقعہ جو ہے وہ سورہ قصص میں آئے گا, کہ ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, فرعونیوں میں سے ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا تھا, اور پھر اس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہاں سے جانا پڑا, وہ مدین چلے گئے, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وقت گزارا, پھر واپس آئے. اب جب واپس آئے تو راستے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت عطا فرمائی اور فرعون کے پاس جا کے دعوت کا کام کرنے کا کہا. آپ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے اور اس کو دعوت دی تو اس نے یاد دلایا کہ تم وہی ہو نا جس نے ہمارے لوگوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا, اور دیکھو تم جو ہے بنی اسرائیل کو لے جانے کی بات کر رہے ہو, تم تو وہی ہو جس نے ہمارے لوگوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی وہ غلطی سے ہو گیا تھا, میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا, واقعہ واضح ہے کہ انہوں نے تو جو ہے گھوسا لگایا تھا, لیکن وہ گھوسا کام ہی تمام کر دیا, پیغمبر کا غصہ تھا, اس نے کیا کر دیا, کام ہی تمام کر دیا. ورنہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس کو قتل کر دیتے. دوسری بات یہ کہ اس نے احسان جتلایا, احسان یہ جتلایا کہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو, بنی اسرائیل جو ہے ان کے اوپر میرے احسانات ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم کیا میرے اوپر احسان جتلا رہے ہو کہ بنی اسرائیل کو تو تم نے کیا کیا ہوا ہے, اپنا غلام بنایا ہوا ہے, تو غلامی تو کوئی احسان نہیں ہے. تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ تم نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ کیا بنا دیا, غلام بنا دیا, غلام بنانا تو کوئی احسان نہیں. اب فرعون نے بات بتلی اور کہنے لگا فرعون ما رب العالمین, اچھا یہ بتاؤ رب العالمین سے کیا مراد ہے تمہاری. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروانا شروع کر دیا, قال رب السماوات والارض, اللہ جو ہے وہ ہے رب, وہ ہے جو آسمان زمین کا رب ہے, وما بینہما, جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے, ان کنتم موقنین, اگر تم یقین کرو. اب جب یہ بات آئی کہ آسمان زمین کے درمیان جو بھی ہے سب کا رب ہے, تو یہ تو فرعون کی تو نفی ہو گئی. تو فرعون نے فوراً جو ہے وہ سیاسی چال چلی, سیاسی بیان دیا, کہنے لگا قال لمن حولہ الا تستمعون, اپنے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہنے لگا تم سن نہیں رہے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں, یعنی کوئی دلیل تو دی نہیں کہ اس کو رد کرتے, بس اس طرح سے بھئی آپ لوگ سن نہیں رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بالکل بھی تاثر نہیں لیا, یوں مزید تعارف کروا دے رہے, قال ربکم ورب آبائکم الاولین, کہ وہ تمہارا بھی رب ہے, تمہارے پرانے آبا و اجداد سب کا بھی کیا ہے رب ہے. اب اس کو پریشانی ہوئی, کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یہ جو تمہارا رسول ہے نا پاگل لگتا ہے, دلیل تو کوئی نہیں ہے, جواب تو کوئی نہیں ہے, تو اس طرح کی باتیں کرنا, لوگوں کو ادھر ادھر گھمانا. موسیٰ علیہ السلام پھر بھی نہیں رکے, قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون, فرمانے لگے کہ وہ تو مشرق کا بھی رب ہے, وہ تو مغرب کا بھی رب ہے, دونوں کے درمیان کا بھی رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کسی طرح سے روک ہی نہیں رہے تو دھمکی دی, قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين, کہنے لگا کہ اگر میرے علاوہ کسی کو معبود بناؤ گے تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھانے کی آفر کی کہ بتاؤ اگر میں تمہیں جو ہے وہ ایسی چیز دکھاؤں تو تم اس پر یقین لاؤ گے, اگر میں جو ہے وہ واضح دلیل دوں تمہیں. کہنے لگا اچھا دکھاؤ. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی جو سانپ بن گئی, اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل سے نکالا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پورا سب روشن ہو گیا اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ چندی آ گئی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ مان لیتا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب مان لیتا, تو اب کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے. اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہنے لگا کہ کیا علاج کریں. لوگوں نے کہا چلے جادو ہے تو جادوگروں کو جمع کر لیتے ہیں. بلوائے سارے جادوگر سب پورے ملک سے, اور جب ان کے سامنے معاملہ پہ ہوا, اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو تم نے جو جادو دکھانا دکھاؤ. انہوں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی, وہ ساری جو ہے وہ سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور اس نے ان سب کو ہڑپ کر لیا, تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے. فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا, اگر جادو ہوتا تو یہ ہم سے نہ جیت سکتے, ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں. اب وہاں فرعون کو دیکھیے کہ وہ کیا لوگوں کو کیا پٹی پڑھا رہا ہے. کہنے لگا کہ اچھا اچھا اس پر ایمان لیا, یہ تمہارا استاد ہے, یہ تمہارا کیا ہے استاد ہے, انہو لکبیرکم, یہ تمہارا بڑا ہے, الذی علمکم السحر, اسی نے تم سب کو بھی کیا کیا ہے جادو سکھایا ہے. اب عقل کی اندھے ہونے والی بات ہے کہ ان جادوگروں کو کس نے بلوایا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں بلوایا تھا, یہ تو جمع کر کے کون لایا تھا, فرعون خود اس نے بلوائے تھے, اس کے بلوائے ہوئے لوگ تھے, موسیٰ علیہ السلام کے بلوائے ہوئے لوگ تو نہیں تھے. لیکن وہ لوگوں کو یہ تاثر دے رہا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پہلے پورے ملک میں گھوم کے ان میں سے ایک ایک کے پاس گئے ہوں گے اور اس کو کیا کیا ہوگا, جادو سکھایا ہوگا. تو یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اسی طرح کی سیاسی باتیں کرتے ہیں, اسی طرح کی سیاسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کی توجہ ادھر سے ادھر ہو جائے اور ہمارا مقصد کیا ہو جائے, پورا ہو جائے. بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حضرات کو تھوڑی دیر کے اندر اتنا پکا ایمان دے دیا تھا کہ وہ فرعون کی دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوئے, اور فرعون نے جو ہے وہ ان کو سزا بھی دی جس پر انہوں نے کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک رکوع تقریباً نازل فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ان کے سامنے بیان کیجئے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ, انہوں نے اپنی قوم سے اپنے والد سے کہا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو. کہنے لگے قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا, ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں, اور سن لو فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, ہم اس پر جمے رہیں گے. قال, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل سے سمجھایا, هل يسمعونكم اذ تدعون, جب تم پکارتے تو سنتے ہیں, او ينفعونكم او يضرون, تمہیں نفع یا نقصان دیتے ہیں. قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعلون, کہنے لگے کہ نہیں ہم نے اپنے ابا و اجداد کو اسی طرح سے دیکھا, وہ یہی کرتے تھے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ کیا ہے, ایک المیہ ہے انسان کی گمراہی کے اسباب میں سے, ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آبا و اجداد کے رسوم و رواج پر آنکھیں بند کر کے چلتا رہے کہ جو وہاں سے دیکھا تھا بس وہ حرف اخیر ہو گیا, اس پر آمننا صدقنا کہہ دیا کہ جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے بس وہی چلتا رہے گا. قال افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم واباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین, ابراہیم علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ سارے جو ہے وہ کیا میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. پھر رب العالمین کی پانچ صفات بیان فرمائیے جو قابل غور, بڑے غور سے سننے اور یاد رکھنے والی ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین, رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. والذی ہو یطعمنی, وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے. ویسقین, وہی مجھے پلاتا ہے, وہی کھلاتا پلاتا ہے, اور کوئی نہیں کھلاتا پلاتا, نہ دکان کھلاتی پلاتی ہے, نہ کاروبار کھلاتا پلاتا ہے, کھلاتا پلاتا اللہ ہی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے, ڈاکٹر یا دوائی شفا نہیں دیتی ہے. کئی جگہوں پہ آپ نے ڈاکٹروں کے یہاں لکھا ہوا دیکھا, وہ ہو شافی لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ جو صحیح ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, وہ مریضوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ ہم نہیں, ہوا الشافی, وہ ہے شفا دینے والا, یہ ذہن میں رکھو کہ ہوا الشافی. والذی یمیتنی ثم یحیین, وہی وہ ذات ہے جو مجھے موت بھی دیتی ہے اور پھر وہی مجھے دوبارہ سے زندہ کرے گی. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور وہی وہ ذات ہے جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو قیامت والے دن معاف کر دے گی. یہ پانچ صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی, پھر پانچ دعائیں کی. رب ہب لی حکمن, اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما دیجئے. والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجئے. وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, بعد میں آنے والے فی الاخرین, بعد میں آنے والوں کے لیے کے درمیان میرا ذکر خیر بنا دیجئے. وجعلنی من ورثة جنة النعیم, مجھے جنت النعیم کے ہمیں نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیجئے. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین, میرے والد کی مغفرت فرما دیجئے, وہ گمراہوں میں سے ہیں. یہ اس وقت تک تھا جب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ والد اسلام نہیں لا سکیں گے. اس کے بعد دوسری صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں دعا نہیں کی اس طرح سے. ولا تخزنی یوم یبعثون, اور اس دن مجھے رسوا نہ فرمائیے گا جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو شخص اس دن کی رسوائی سے بچ گیا وہ کامیاب ہے. اس دن کی رسوائی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ دعائیں ذکر کی ہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, سوائے اس شخص کے کہ جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا, اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا دل لے کر آئے گا. وازلفت الجنۃ للمتقین, متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. وبرزت الجحیم للغاوین, اور گمراہ ہونے والوں کے لیے جہنم کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا. وقیل لهم اين ما كنتم تعبدون, کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے. من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. هل ينصرونكم, کیا تمہاری وہ مدد کریں گے اب. او ينتصرون, یا انہیں تو خود مدد کی ضرورت ہے, انہیں تو جو کیا ہے خود مدد کی ضرورت ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا, جس کا سبق یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ, بیماری ہے تو اللہ کی طرف توجہ, کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو اللہ کی طرف توجہ, ہر چیز میں اللہ کی طرف توجہ. یہی رجوع اللہ جو ہے یہ اصل بنیاد ہے ایک مسلمان کی. دوسرا قصہ بیان فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا. ان اجری الا علی اللہ, میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا بدلہ تو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا. فتقوا اللہ, کرنے کا کام یہ کہ اللہ سے ڈرو. وہ اطیعون, اور میری بات مانو. سامنے سے انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان کیسے لائیں, آپ کے پیچھے چلنے والے تو بڑے دنیاوی اعتبار سے بڑے کمزور لوگ ہیں. وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ, دنیا کے جو ارزل طبقہ ہے آپ کے ساتھ تو وہ چل رہا ہے, ہم آپ کے اوپر ایمان کیسے لا سکتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی ان کا عمل اللہ کو معلوم ہوگا, جب ہی اللہ نے ان کو میرے ساتھ چلایا مجھے کیا معلوم ان کا کون سا عمل اللہ کو پسند ہوگا. قال وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, مجھے کیا پتا کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں. ان حسابهم الا علی ربی, ان کا حساب تو میرے رب کی طرف ہے. لو تشعرون, تم سمجھنے کی کوشش کرو. وما انا بطارد المؤمنین, میں ان مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں. ان الا الا نذیر مبین, میرا کام تو یہ ہے کہ میں کیا کروں, لوگوں کو توجہ دلاؤں واضح انداز سے. انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ اگر تم نے یہ دعوت کا کام نہیں چھوڑا, لتکونن من المرجومین, تو تمہیں جو ہے وہ سنگسار کر دیا جائے گا. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے. اس کا سبق ہمارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا یہی ہے کہ 950 سال تک تبلیغ کی, 950 سال, اور مسلمان ہونے والوں کی تعداد ایک کشتی کے سوار اتنے کم. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ محض اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے, جس کو نہیں چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اس وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے. اپنی جو ہے وہ عاجزی اور اپنی حاجت مندی جو ہے وہ ہدایت کے حوالے سے اللہ کے سامنے رکھتے رہنا چاہیے, تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے راستے پر چلاتے رہیں. اس کے بعد حضرت حود علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا تذکرہ فرمایا کہ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے جو ہے وہ پیغمبروں کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی حود نے کہا کہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، امانت دار ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا، دیکھو تم جو ہے وہ یہ گھر بناتے رہتے ہو، اتنے اونچے اونچے جو ہے وہ گھر بناتے رہتے ہو ہر وقت، اور جو ہے کیا کہتے ہیں تم فیکٹریاں بناتے رہتے ہو، اپنے کارخانے بناتے رہتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم گھومتے پھرتے ہو، پکڑ وغیرہ کرتے ہو، تو بڑے جو ہے سرکشوں کی طرح، متکبروں کی طرح کرتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ہے اور تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، تمہیں چوپائے دیے ہیں، تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں باغات دیے ہیں، تمہیں چشمے دیے ہیں، مجھے تو تمہارے بارے میں جو ہے وہ ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہنے لگے بھائی تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے، سوا ان علینا واسطہ ام لم تکن من الواعظین، چاہے تم واز کرو یا نہ کرو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ضرورت سے ہٹ کر انسان جو یہ تعمیرات وغیرہ کے اندر لگا رہتا ہے، ضرورت سے ہٹ کے، ضرورت کے مطابق تو ٹھیک ہے، فضول خرچی کرتا ہے، نمود و نمائش کرتا ہے، ان کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے وہ اپنی تعمیرات کے اندر لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آواز آئی کہ معاملہ جو ہے نا اس سے کہیں زیادہ جلدی کا ہے، معاملہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ جلدی کا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ جتنا وقت اس کے اندر لگ رہا ہے اس سے پہلے ہی اگر موت آ گئی تو ہو گیا گم، اور ایسی کئی ساری مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا، بہت شاندار گھر بنوائے، بہت بہترین جگہ بنوائی، لیکن اس میں رہنے کی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے ہی کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو حد سے زیادہ تجاوز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، گھر آرام دہ ہو، ٹھیک ہے بالکل ہونا چاہیے، گھر آرام دہ ہونا چاہیے، گھر ہے ہی آرام کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر معاملہ خوبصورت ہو، ٹھیک ہے، خوبصورتی سے انسان کی طبیعت کیا ہوتی ہے، کھلی رہتی ہے اور انسان کو کام کے اندر اور ساری چیزوں کے اندر سہولت ملتی ہے، لیکن معاملہ جب خراب ہوتا ہے، جب نمائش کی طرف چلا جاتا ہے کہ لوگوں کو نظر آئے، جب معاملہ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو ان کی بھی صورتحال یہی تھی، اور حضرت حود علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس سب کا نتیجہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، آخر کار کیا ہو گئے، ہلاکت میں پڑ گئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا ذکر فرمایا، کذب ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی جو ہے وہ پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کا کیا معاملہ تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغمبر ہوں اور امانت دار ہوں، اللہ کی اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا، کیا تم یہاں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ امن کے ساتھ رہو گے، ان باغات میں اور ان چشموں میں، ان کھیتیوں میں اور ان کھجور کے درختوں میں، کیا تم ہمیشہ ویسے ہی رہو گے، اور تم جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو، تم پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اور ان لوگوں کے باتوں کے پیچھے مت چلو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں، جو زمین میں ٹھیک کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اتنا پیار سے ان کو سمجھایا، سامنے سے وہ کہنے لگے کہ تمہارے اوپر تو کوئی جادو وادو ہو گیا، انما انت من المسحرین، تمہارے اوپر تو کوئی جادو ہو گیا، ما انت الا بشر مثلنا، تم بھی تو ہماری طرح کے انسان ہو، لاؤ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو لاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی پیش کی اللہ کی طرف سے، جو ان کا اپنا مطالبہ تھا، اور فرما بھی دیا کہ اس کے ساتھ غلط کچھ مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ غلط ہو جائے گا، لیکن پھر اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا، اور آخر جو ہے وہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے، ناشکری کرے، تو اس کا انجام بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے قوم اللہ کے نظام کے خلاف ہم جنس پرستی کرتی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ یہ تمہارا طریقہ جو ہے یہ غلط طریقہ ہے, تو سامنے سے دھمکیاں دینے لگے. آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ بھی ہلاک ہو گئے. ان کی بستیوں کو جو ہے وہ اوپر اٹھا کے نیچے پٹخ دیا گیا اور اوپر سے جو ہے پتھروں کی بارش کر دی گئی اور تباہ و برباد ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں اگر حد سے تجاوز کیا جائے تو اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے. ایک انسان کی فطری خواہش ہے, اس کو پورا کرنے کا جو جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے, ناجائز طریقے کی طرف جائیں گے تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا تذکرہ ہے, کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی دعوت دی, ان سے کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین, ناپ تول جو ہے وہ پورا پورا کیا کرو, اس کے اندر ڈنڈی نہ مارا کرو. وزین و بالقسطاس المستقیم, سیدھے اور صحیح ترازو سے جو ہے وہ کیا کیا کرو, وزن کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, لوگوں کی چیزوں کے اندر کمی نہ کیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین کے اندر فساد مچاتے نہ پھرا کرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین, جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے اسے ڈرو اور پچھلے لوگوں کے معاملات سے بھی. قالوا انما انت من المسحرین, کہنے لگے تمہارے اوپر جادو کر دیے گئے. وما انت الا بشر مثلنا, تم ہماری طرح کے آدمی تو ہو, ہمیں تو لگتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو. فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو. یعنی تم کہتے ہو نا کہ عذاب آئے گا آئے گا, تو ابھی لے آؤ اللہ کا عذاب. یہ انتہائی بدتمیزی اور جرت کی بات تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی کام تمام کر دیا. اور یہ بنیادی ان کے جو گناہ گنوائے گئے ہیں وہ حقوق العباد کی قبیل سے ہیں. قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جرائم گنوائے گئے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے وہ حقوق العباد کی قبیل سے ہیں. اس سے پہلے والے جو ہے وہ حقوق اللہ والے تھے, یہ حقوق العباد کی کمی. گویا کہ حقوق اللہ کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور حقوق العباد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد اس سورت کے آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو خاندان والوں کو متوجہ کرو, ڈراؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت ہے کہ سب سے پہلے گھر سے اور خاندان سے کام کو شروع کیا جائے. سب سے پہلے گھر اور خاندان والوں کو کیا کیا جائے, اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ پیغمبرانہ اسلوب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب دین کو پیش کیا تو سب سے پہلے گھر والوں کے سامنے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے پہلے دین آ رہا ہے, اس کے بعد باقی قریبی ساتھیوں کے سامنے, قریبی رشتہ داروں کے سامنے جو ہے وہ دین لایا جا رہا ہے. تو اس ترتیب کی طرف ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے. موجودہ زمانے کے اندر ہماری صورتحال یہ ہے کہ گھر والوں کی دینی تربیت کے لیے تو فکر مندی ہمارے اندر بہت کم ہوتی ہے, باہر کی فکر زیادہ ہوتی ہے. باہر کی فکر ہمیں زیادہ ہوتی ہے کہ فلاں کو سمجھا دوں, فلاں کو بتا دوں, فلاں کو ایک طرف متوجہ کر دوں, جبکہ خود اپنے گھر کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہماری توجہ کے مستحق ہوتے ہیں, ان کی طرف توجہ ہماری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے, وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اور جو مومن آپ کی بات مانے ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھیے, یعنی ان کے ساتھ توازو کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ پیش آئیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے پیش آتے تھے. اسی سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, والشعراء یتبعہم الغاوون, شاعروں کے پیچھے تو وہ لوگ چلتے ہیں جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, تم نے دیکھا نہیں کہ شاعر ہر وادی کے اندر ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون, اور یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں, وہ دعوے کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں. وذکروا اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں. اس سے پتہ چلا کہ شعر و شاعری کے اندر اگر یہ باتیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں تو وہ بہت بری چیز ہے. اگر شعر و شاعری کا کسی کو ایسا ذوق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دعوے کرتا ہے جو وہ کرتا نہیں ہے, ایسی باتیں, شاعر اصل میں شاعرانہ تخیل پہ چل رہا ہوتا ہے نا, تخیلات تو کہیں بھی لے جاتے ہیں, کبھی کہیں تو کبھی ستارے توڑ رہا ہوتا ہے, تو کبھی جو ہے وہ چاند پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کبھی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وشعراء یتبعہم الغاوون وانہم یقولون ما لا یفعلون, وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں, ان کے اپنے عمل میں نہیں ہوتی ہیں. تو اگر شاعری اسی نوعیت کی ہو تو ایسے شاعروں کے پیچھے چلنا جو ہے یہ عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتبعہم الغاوون، جو اغوا ہوئے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جو راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر شاعری ایسی ہو جو اللہ ہی سے جوڑنے والی ہو، اگر شاعری ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ ہی سے جوڑنے والی ہو، تو دیکھ لیجئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ چلو آستان کیا کہو، اشعار کہو، اور وہ اشعار کہا کرتے تھے. تو اس سے ایک بیلنس جو صورتحال نظر آتی ہے وہ یہ کہ شاعری نہ تو مکمل طور پہ حرام ہے اور نہ جو ہے وہ کوئی پیغمبرانہ چیز ہے، درمیان کی بات ہے. اگر صحیح اس کا مضمون ہے اور صحیح طریقہ ہے تو وہ مناسب بات ہے، اس کو کیا کیا جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے. اور اگر جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے، غلط بات ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائی جو ہے وہ اس ذریعے سے بٹھا رہے ہیں انسانوں کے دلوں میں. اس پر سورہ شعراء مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ النمل شروع ہوتی ہے. نمل کا مطلب عربی میں چونٹی ہوتا ہے، چونکہ اس سورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چونٹی کے ساتھ واقعہ، چونٹیوں کی ایک بستی کے اوپر سے گزرنے کا واقعہ بیان کیا گیا، اس وجہ سے سورت کو سورۃ النمل کہا گیا ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں مومنوں کی چند صفات بیان فرمانے کے بعد یوں فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت کر دیے، فہم یعمہون، وہ اسی میں کیا رہتے ہیں، گم رہتے ہیں. یعنی جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آخرت کی فکر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، وہ آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو کئی مرتبہ پہلے آ چکا ہے، اس کو بیان کیا ہے. قرآن کریم بار بار واقعات کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، ہر جگہ جو ہے وہ اس کی اپنی ایک چاشنی ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگوں پر انہوں نے ہمیں کیا کیے، فضیلت دی ہے. کیا مطلب؟ علم ہمارا کمال نہیں ہے، علم ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی چیزیں ہوں، چاہے وہ انٹلیکچوئل چیزیں ہوں، جو بھی ہے، ہے سب کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنا کوئی بھی انسان کا کمال نہیں ہے. پھر فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، داؤد علیہ السلام کے وارث بنے حضرت سلیمان. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کی نعمت ہمیں دی گئی ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ کیا ہے، واضح اللہ کا فضل ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حتی وحشی علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، سلیمان علیہ السلام کا پورا لشکر جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں. حتی اذا اتو علی واد النمل، ایک وادی کے چونٹیوں کی ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، تو ان میں سے ایک چونٹی کہنے لگی، قالت نملت یا ایو نملو، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکینکم، اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، لا يحتمنكم سليمان وجنوده، کہیں تمہیں کچل نہ دے سلیمان اور ان کا لشکر. وهم لا يشعرون، انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نیچے اتنی چھوٹی چھوٹی سی کیا ہے، چھوٹیاں ہیں، ان کو نظر بھی نہیں آئے گا، اور وہ تمہیں کیا کر رہے ہیں، کچل کے چلے جائیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولی سمجھ میں آتی تھی، سمجھ گئے. فتبسم ضاحكا من قولیا، اس کی بات پر جو ہے وہ مسکرا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وقال رب اوزعني، دعا کی، اے میرے رب مجھے توفیق دیجیے، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو آپ نے مجھے دیے. یعنی فوراً اللہ کی طرف توجہ، یہ اصل بات ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے فوراً اللہ کی طرف توجہ. وَأَنْ أَعْمَلَ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور آپ نے جو میرے والدین پر نعمت کی ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، مجھے توفیق دیجئے کہ میں کوئی ایک ایسا کام کر جاؤں جس سے آپ راضی ہو جائیں. ایک کام بھی ایسا ہو گیا نا جس سے اللہ راضی ہو گیا، کام بن گیا. اور ہزاروں کام نیکی کے کیے لیکن اللہ راضی نہیں ہوا، کام نہیں بنے گا. کام اس وقت بنے گا جب کیا ہو، اللہ پاک راضی ہو جائے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں ایسا نیک کام کروں جس سے آپ کی رضا مل جائے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مجھے اپنی رحمت سے جو ہے وہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ دوسرا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک پرندہ ہدہد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں موجود رہتا تھا، اس کو دیکھا وہ غائب تھا تو فوری طور پہ دیکھا کہ کہاں چلا گیا، معلوم کروایا کہاں چلا گیا۔ اگر جو ہے امکان من الغائبین، وہ موجود ہے یا غائب ہو گیا ہے، لأعذبنه عذابا شديدا، میں اسے بڑی سخت سزا دوں گا، او لأذبحنه، یا اس کو ذبح کروا دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر آئے کہ کیوں غائب تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بڑا ہوتا ہے اسے پورے ماتحتوں کی خبر ہونی چاہیے، یہ اصول ہے، یعنی بڑا بننے کا جس کو شوق ہے نا تو انہیں چھوٹوں کی خبر بھی ہونی چاہیے کہ چھوٹے کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، جو اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، یہ بڑے کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یک طرفہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ غائب ہے تو بس سزا، نہیں فرمایا کہ الا یہ کہ وہ کیا کرے، کوئی بات اگر میرے پاس لے کے آتا ہے، کوئی معقول وجہ غائب ہونے کی لے کے آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کنسیڈر کریں گے۔ یہ بھی بڑے ہونے کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کے اوپر ہر وقت سزا نہیں، بات پوچھی جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے، اگر کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معقول بات کر رہا ہے تو اس کو کیا کیا جائے، قبول کیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں۔ اب جب وہ آیا تو اس نے بتلایا کہ بھائی میں تو ایک جگہ سے گزرا تو ایک قوم ہے، وہ ایک اپنی ملکہ کے عمل کے احکامات کے تابع چلتی ہے، سورج کے سامنے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا اچھا معلومات کرتے ہیں، جاؤ تم یہ میرا حکم نامہ لے کے جاؤ، میرا دعوت نامہ، اور ان کے سامنے پیش کرو، پھر تھوڑا سا وہاں سے ہٹ کر انتظار کرو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے سامنے کسی کو بھیجا جائے کوئی کام کے لیے تو وہ ان کے سر پہ نہ کھڑا رہے، سر پہ نہ کھڑا رہے، حدود کو کہا کہ ثم تول عنہم، پھر تم ان سے کیا کر دو، ایک طرف ہو جاؤ، فانظر ماذا یرجعون، اور پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ سبا کے سامنے جب وہ گیا، ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط گیا، تو اس نے جو ہے وہ مشورہ کیا، مشاورت کی اپنے لوگوں سے کہ آپ بتاؤ کہ بھئی یہ میرے پاس خط آیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کیا گیا۔ یہ خط لکھنے کا ادب ہے کہ خط کے بالکل شروع میں اپنا تعارف کروایا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہرقل کو جو خط لکھوایا، اس کی عبارت یہ تھی من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم مصر، عظیم روم، روم کے بڑے ہرقل کے نام محمد رسول اللہ کی طرف سے، سلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کی کیا کریں، پیروی کریں۔ تو یہ بھی کیا ہے، تحریر کا گویا کہ ادب ہے کہ تحریر کیا ہونی چاہیے، اللہ کے نام سے شروع ہونی چاہیے، اور اگر پہلی مرتبہ کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر اپنا تعارف بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ کبھی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کبھی کوئی میسج آ جاتا ہے اور اس کے اندر براہ راست گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اب انسان پریشان ہوتا ہے کون ہے یہ، کیوں تو گفتگو کر رہا ہے اس طرح سے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پہلی مرتبہ رابطہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنا تعارف نہیں کروا رہا ہوتا۔ تو پہلی مرتبہ اگر کسی سے ملاقات ہو یا پہلی مرتبہ اگر کسی کو لکھا جائے تو اپنا تعارف بھی اس کے اندر لکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر لکھا۔ اس نے بہرحال ملکہ نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ وہ کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں سلیمان اسلام کے پاس، اگر وہ جو ہے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ ہیں، اور اگر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول نہیں کیا اس ہدیے کو، اور یہ فرمایا کہ کیا تم مجھے مال دے کے ہٹانا چاہتے ہو، اب ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس پر جو ہے وہ تیار ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس کا سارا ذکر کیا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ حضرت قوم صالح علیہ السلام کے قوم کا دوبارہ سے تذکرہ کیا گیا اور ان کے بارے میں ایک جملہ کوٹ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے قالوا طیرنا بك وبمن معك، کہ ہم تو تمہاری وجہ سے نحوست میں پڑ گئے ہیں۔ ہم تو صالح علیہ السلام کو ان کے قوم کیا کہہ رہی ہے، تمہاری وجہ سے نحوست میں پڑ گئے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ دنیا دار طبقہ کس کو کہتا ہے؟ دینداروں کو کہتا ہے. یہ ملاؤں کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا, یہ ملاؤں کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا. یہ نیا جملہ نہیں ہے, پرانا جملہ ہے, بہت پرانا ہے. صالح علیہ السلام والسلام کو بھی ان کے قوم نے یہی کہا تھا, قالوا طیرنا بك وبمن معك, کہ ہم جو ہے وہ کیا ہیں, آپ کی وجہ سے نحوست میں پڑ گئے. نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے, جو اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا تو اس کے نتائج کو اس کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, صرف دوسرے کے اوپر الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا, قصور اس کا بھی ہو سکتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن سارا الزام دوسرے پر تھوپ کر اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ جان چھڑانا, یہ کوئی زیادہ عقل مندی کا ثبوت نہیں ہوتا. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیا جائے, اپنی کوتاہیوں کا بھی جائزہ لیا جائے, جہاں ہماری غلطی ہے ہم اس کو درست کریں, اور جہاں دوسروں کی غلطی ہے اس کو متوجہ کریں. لیکن اگر یہ تنزیہ اور اس طرح کے جملے بولے جائیں تو اس سے کبھی بھی دوسرا متاثر نہیں ہوتا, بلکہ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کے آخر میں جو ہے وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کر کے سپارے کی آخری آیت یہ ہے, قل الحمد للہ, آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, وسلام علی عباده الذین اصطفى, اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا, اللہ خیر اما یشرکون, اللہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ. اس پر یہ سپارہ مکمل ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے, ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے, دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے خوف کو ہر خوف پر غالب فرما دیجئے. یا اللہ دونوں جہانوں میں یا اللہ عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرمائیے. یا اللہ حیات طیبہ نصیب فرمائیے. یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیے. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, یا اللہ انہیں ظلم و ستم سے نجات نصیب فرمائیے. یا اللہ رمضان المبارک کے اوقات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے, جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.